ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حکیم الامت، مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کی معروف کتاب تعلیم الدین کا بیان چل رہا ہے. اس میں جو کچھ حضرت نے تحریر فرمایا ہے، اسی کی وضاحت اور تشریح آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے. یہ رسالہ کئی سال سے پڑھا جا رہا ہے اور اس کی وضاحت کی جا رہی ہے. اب یہ رسالہ ختم ہونے والا ہے. اس کتاب میں پانچواں شعبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاقیات کا قائم فرمایا ہے، جس میں باطن کے اچھے اچھے اخلاق، ان کا ثبوت، ان کی تعریف اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے. اسی طرح باطن کے رذائل اور بد اخلاقیاں، ان کا مذموم اور برا ہونے کا ثبوت اور ان سے ان کی حقیقت و ماہیت اور ان سے بچنے کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے. اور یہ دین کا پانچواں شعبہ بہت ہی اہم اور نہایت ہی ضروری ہے، جس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عام مسلمانوں، یہاں تک کہ خاص مسلمانوں کی بھی اس کی طرف توجہ نہ ہونے کے برابر ہے. عام مسلمان تو وہی ہیں جن کو عام مسلمان کہا اور سمجھا جاتا ہے. خاص مسلمانوں سے مراد ہیں علماء، طلباء، جن کا تعلق دین کے سیکھنے، سکھانے، پڑھنے اور پڑھانے سے ہے. افسوس ہے کہ اکثر ان کا بھی اس کی طرف خیال نہیں ہے، اور ان کے حاصل کرنے اور دور کرنے کی طرف توجہ نہیں ہے. اور دین کے جس شعبے کی طرف مسلمانوں کی توجہ معاذ اللہ ختم ہو جائے یا کم ہو جائے تو اس کی طرف توجہ دینا اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. ان پر اس شعبے کو اپنے عمل میں لانا، اس میں جو عوامر ہیں ان کو بجا لانا اور جو نواہی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہر حال میں بجا لانا ضروری ہے. دوسرے، یہ شعبہ مردہ ہو گیا ہے اور دین کا ایک احکام کا ایک اہم حصہ مسلمانوں کے عمل سے خارج ہو گیا ہے. اس کو زندہ کرنے کا اور زیادہ ثواب ہے، اور زیادہ ضروری ہے، اور زیادہ وہ قابل توجہ ہے. تو خیر، یہ شعبہ بھی تفصیل سے بیان ہو چکا ہے. چونکہ ظاہر و باطن کی اصلاح میں اچھے اچھے اخلاق کے پیدا کرنے کے لیے، بد اخلاقیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی نہ کسی راہبر اور رہنما، شیخ اور مرشد کی سخت ضرورت ہے. بغیر اس کی رہنمائی کے عام طور پر اس مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی. شاز و نادر کسی کو حاصل ہوئی ہے، شاز و نادر اگر کسی کو حاصل ہوئی ہے تو وہ شاز و نادر ایسے ہی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا، حضرت حوا علیہ السلام کا پیدا ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا. حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، ان کے نہ کوئی والد ہے نہ ان کی کوئی والدہ ہے. اور حضرت حوا علیہ السلام کے کوئی والد نہیں ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی باپ نہیں، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. حضرت حوا بغیر ماں کے پیدا ہوئی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے. باقی سارے انسان ماں باپ سے پیدا ہوئے. تو حضرت آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا شاز و نادر ہے، حضرت حوا علیہ السلام کا پیدا ہونا نادر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا شاز و نادر ہے. تو ایسے کسی کوئی اللہ کا بندہ شاز و نادر بغیر کسی شیخ و مرشد کی رہنمائی کے بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا دستور عام یہی ہے کہ اولاد ماں باپ سے پیدا ہو. لہذا کوئی شاذ و نادر کے انتظار میں نہ رہے، اور شاذ و نادر کے انتظار میں بغیر عمل کے نہ رہ جائے کہ مجھے تو کوئی اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل سے مجھے کامل بنا دیں، اپنا ولی بنا دیں، میرے ظاہر و باطن کی از خود بغیر کسی واسطے کے تربیت فرما دیں، پر صرف اس انتظار میں پڑا رہے تو ناکام ہوگا وہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ قدرت میں تو بلا شبہ ہے، اسی لیے انہیں اپنی قدرت کا نمونہ دکھانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیدا فرمایا ہے، حضرت حوا علیہ السلام کو بھی پیدا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا فرمایا ہے. اور پیدا فرما کے یہ بتایا کہ جیسے ماں باپ سے اولاد کا پیدا ہونا ہمارے نزدیک آسان ہے، ایسی ان کی صورتوں میں بھی پیدا کر دینا ہمارے لیے آسان ہے. لیکن دستور یہ ہے کہ عام طور پر ماں باپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتے ہیں. عام طور پر اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح یا حوا علیہ السلام کی طرح یا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح انسانوں کو پیدا نہیں فرماتے، پیدا فرما سکتے. قدرت میں ان کے پوری طرح ہے، اور ان کے لیے وہ بھی ایسی آسان ہے جیسے کہ ماں باپ سے اولاد کا پیدا ہونا آسان ہے، مگر دستور نہیں. عادت اللہ یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ ماں باپ کے ذریعے اولاد عطا فرماتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے کہ کسی کو بغیر کسی مرشد کے, بغیر کسی اللہ والے کی صحبت اٹھائے, اس کو کامل فرما دے اور اس کی اصلاح فرما دے اور اس کی تربیت فرما دے. اور ایسے واقعات بھی موجود ہیں, منقول ہیں, مگر وہ سب شاذ و نادر ہیں. عام دستور اللہ تعالیٰ کے یہی ہے, 99% اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی اللہ والے کی خدمت و صحبت میں بیٹھنے والے ہی کی تربیت فرماتے ہیں, تزکیہ فرماتے ہیں اور اصلاح فرماتے ہیں اور اس کو اپنا ولی بناتے ہیں. اس لیے کسی شخص کو شاذ و نادر واقعے کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے, ورنہ ناکامی کا شدید خطرہ ہے, ناکامی کا شدید خطرہ ہے. اس لیے معلوم ہے شاذ و نادر میرے حق میں ہو یا نہ ہو. لہذا جس کو اولاد چاہیے تو اس کو چاہیے کہ نکاح کرے, پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. ایسے جو چاہتا ہے کہ اس کے ظاہر و باطن کی اصلاح ہو تو کسی اللہ والے کا دامن تھامے اور ہمت مردانہ اور صدق و اخلاص کے ساتھ اس کی خدمت و صحبت کو اختیار کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر اچھے اچھے اخلاق پیدا ہو جائیں گے, بد اخلاقیاں دور ہو جائیں گی, تعلق میں اللہ نصیب ہو جائے گا, جس پر اللہ تعالیٰ کی رضا مرتب ہوگی. ورضوان من اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑھ. شاذ و نادر پر ایک واقعہ یاد آیا. ایک مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے وقت اٹھے اور روزانہ تو حضرت کا معمول تھا تہجد کے وقت اٹھنا اور تہجد پڑھنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اس دن تہجد کے وقت تو اٹھے, لیکن تہجد پڑھنے کے بجائے خانقاہ سے باہر تشریف لے گئے اور حضرت کا اس وقت ایک شاگرد بھی بیدار ہو گیا, وہ بھی پیچھے پیچھے چل دیا یہ دیکھنے کے لیے کہ آج حضرت خلاف معمول باہر تشریف لے جا رہے ہیں. روزانہ اس وقت حضرت کے تہجد پڑھنے کا معمول ہے, آج بجائے تہجد پڑھنے کے باہر تشریف لے جا رہے ہیں, تو کہاں تشریف لے جا رہے ہیں, کیوں تشریف لے جا رہے ہیں؟ احتیاطاً وہ بھی حضرت کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. حضرت اس وقت بغداد میں قیام پذیر تھے اور پہلے زمانے میں ہر شہر کے ارد گرد دیوار ہوتی تھی, چار دیواری ہوتی تھی, چار دروازے ہوتے تھے. رات کے وہ دروازے بند کر دیے جاتے تھے, دن کو کھول دیے جاتے تھے. تو حضرت اپنے خانقاہ سے نکلے اور بغداد شہر سے باہر نکلنے کے لیے گیٹ پر تشریف لے گئے. وہاں پہنچے تو تالا لگا ہوا تھا اور کوئی دروازہ کھولنے والا وہاں موجود نہیں تھا. جیسے حضرت کے پاس گئے تو خود بخود دروازہ کھل گیا. آپ شہر سے باہر تشریف لے آئے, وہ شاگرد پیچھے پیچھے حضرت کے باہر نکل آیا. پھر آگے حضرت چلنے لگے, کچھ دور تشریف لے گئے تھے کہ یکایک ایک بہت بڑا شہر آیا. حالانکہ بغداد شہر کے باہر اتنے فاصلے پر کوئی دوسرا شہر اس وقت موجود نہ تھا, جس سے اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے زمین کو لپیٹ رہے ہیں اور جس طرح وہ چل رہے ہیں اس کے چلنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ زمین کی مسافت تیزی سے طے فرما رہے ہیں. اور کسی دور دراز علاقے میں حضرت کو لے جایا جا رہا ہے. جب اس شہر میں پہنچے تو اس کے دروازے پر بھی تالا لگا ہوا تھا. جب قریب گئے تو دروازہ خود بخود کھل گیا. یہ کرامت ہے حضرت, اور کرامت برحق. آپ اندر تشریف لے گئے اور پھر اس شہر کے ایک مکان میں تشریف لے گئے. और उस मकान की बैठक में जाकर के बैठ गए। ये शागिर्द भी एक तरफ दबक के बैठ गए। जब हजरत वहां जाकर बैठे तो किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी, जैसे कि बराबर वाले कमरे में कोई बीमार हो और वो कराह रहा है, हाय हाय कर रहा है और बीमारी की वजह से अपनी तकलीफ का इजहार कर रहा है। थोड़ी देर में उसके कराहने की आवाज बंद हो गई और इसके बाद उसके नहलाने की आवाज आई। कुछ देर के बाद एक जनाजा तैयार होकर के बाहर लाया गया और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज किया कि आप इसकी नमाज जनाजा पढ़ाइए। हजरत शेख आगे बढ़े और उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई और चार आदमी उसका जनाजा लेकर के बाहर चले गए ताकि ले जाकर उसे कब्रिस्तान में दफन कर दे। बाकी आदमी हजरत के पास आके बैठ गए, जिनमें से एक बड़े चेहरे बड़े नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग भी थे और आपस में कुछ सलाह मशवरा करने लगे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को इल्हाम हुआ कि कुस्तुंतुनिया के फला गिरजा में एक ईसाई पादरी बड़े खुदूस से अल्लाह ताला की इबादत कर रहा है, वहां से उसको लाया जाए और उसको मुसलमान किया जाए और इस मरने वाले के जगह पर उसको कायम और मुकर्रर किया जाए। हजरत ने इसका इजहार किया, थोड़ी देर में उस ईसाई को लाया गया और उससे कहा गया कि तुम मुसलमान हो गए? उसने जी मैं तैयार हूँ। उसने गुस्ल किया और अपने सलेब उतारा, जन्नार फेंका, ईसाई लिबास उतारा, मुसलमानों का लिबास उसको दिया गया, वो उसने पहन लिया और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उसको कलमा पढ़ाया और फिर कुछ तवज्जो फरमाई और फरमाया कि इसको इस मरने वाले की जगह पे मुकर्रर कर दिया जाए। ये कह कर के हजरत वहां से वापस तशरीफ लाए, पीछे पीछे शागिरद भी आ रहा। और आकर के हजरत अपने आरामगाह में तशरीफ ले गए, तालिब अपने हुजरे में गया और जाकर के सो गया। सुबह हुई, जब दरसगाह में हाजिरी का वक्त आया तो ये तालिब ने पहले ही दरसगाह में जाके बैठ गया जैसा कि मामूल था। जैसे सबक पढ़ाने के लिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए तो इस तालिब ने आज के हजरत सबक बाद में होगा, पहले रात वाला वाकया बयान फरमाया जाए और उसकी वजाहत की जाए। अजीब व गरीब, मैंने रात को वाकया देखा है। ओहो, क्या तुम भी साथ थे क्या? हजी हजरत, मैं भी आपके साथ साथ था, आपके पीछे पीछे चलता था। तुम्हारा अच्छा, मैं तुम्हें बतलाता हूँ। बात यह है कि रात को जब मैं तहज्जुद में उठा तो अल्लाह ताला की तरफ से मुझे इल्हाम हुआ कि फला शहर में, जो यहाँ से सैकड़ों मील दूर है, एक अब्दाल का इंतकाल होने वाला है। अब्दाल अल्लाह ताला के नेक बंदों की एक किस्म का नाम है और उनको इसलिए अब्दाल कहते हैं कि जब उनमें से किसी का इंतकाल हो जाता है तो बहुक्म रब्बी उसकी जगह दूसरे को मुकर्रर कर दिया जाता है। तो चूंकि एक को हटाकर दूसरे को उसकी जगह रखा जाता है, एक के जाने के बाद दूसरे को उसकी जगह बदल दिया जाता है, इसलिए इनको अब्दाल कहते हैं। ان میں تبدیلی ہوتی رہتی. تو مجھے الحاق ہوا کہ ایک ابدال کا انتقال ہونے والا ہے, آپ جائیے اس کی جمائے جنازہ پڑھیے اور اس کی جگہ فلا عیسائی کو مسلمان کر کے اس کی جگہ مقرر کر کے آ جائیے. اس لیے میں جیسے ہی اٹھا بس وضو وغیرہ کر کے بجائے تہجد پڑھنے کے اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے میں چل دیا. جو کچھ تم نے راستے میں دیکھا سب اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی, اس نے میری مدد فرمائی کہ بغداد کا دروازہ بھی آسانی سے کھل گیا, پھر دوسرا شہر بھی جو بہت دور تھا چند لمحوں میں میرے قریب آ گیا اور میں اس میں داخل ہوا, داخل ہونے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہوئی. اور پھر جب اندر پہنچا تو تم نے جو کمرے میں کسی کے کرانے کی آواز سنی تھی وہ ابدال کی آواز تھی, اس کا آخری وقت تھا اور نزع کی حالت تھی, انتقال کا وقت اس کا قریب تھا. پھر تھوڑی دیر میں جب تم نے دیکھا کہ جنازہ تیار ہو کر آیا تو وہ خاص خاص لوگ تھے جنہوں نے اسے غسل دیا, اور غسل دینے کے بعد اس کا جنازہ لایا گیا اور میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی. اس کے بعد جو لے جانے والے تھے وہ لے جانے پر مقرر تھے اور جو نورانی چہرے والے تھے وہ خضر علیہ السلام تھے. اور ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب اس کی جگہ کس کو مقرر کیا جائے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ فلاں عیسائی کو مقرر کر دیا. اس لیے پھر اس کو لایا گیا اور اس کو مسلمان کیا گیا, مسلمان کر کے پھر اس کو اس ابدال کی جگہ ابدال بنا کر مقرر کر دیا گیا. یہ ہے رات والا قصہ. تھانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو یہ شاذ و نادر ہوتا ہے اسے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کافر کو ولی کامل بنا دے, اللہ بچائے اللہ بچائے, وہ چاہے تو کسی مسلمان کو ایمان سے محروم فرما دے. اس لیے کوئی اپنے کسی عمل پہ کسی عبادت پہ ناز نہیں کرے, ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے قہر سے اور ان کی بے نیازی سے ڈرتا رہے کہ ہمارے کسی عمل کی انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, جو کچھ توفیق دے رہے ہیں وہ ان کا فضل خاص ہے, ان کا انعام ہے, ان کا کرم ہے, ان کی عنایت ہے, ان کی مہربانی ہے, بس ہمارا کوئی کمال نہیں. ہمیشہ عاجزی نیاز حق ساری کو اختیار کرے رکھے, بھول کر بھی اپنی کسی عمل کا زبان پہ ذکر نہ لائے کہ میں یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں, بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا رہے اور معافی مانگتا رہے کہ اللہ مجھ سے نماز کا بھی حق ادا, شکر ہے کہ آپ نماز پڑھوا لیتے ہیں, روزہ رکھوا لیتے ہیں, ذکر کروا لیتے ہیں, تسبیح پڑھوا لیتے ہیں, تلاوت کرا لیتے ہیں, گناہوں سے بچا لیتے ہیں, آپ کا فضل ہے, مگر میں بہت نالائق ہوں, میری طرف سے تو بڑی کوتاہیاں ہیں, معاف فرما. من نہ گویم کہ تعتم بھی پذیر قلم عفو پر گناہ ہم کش. میں یہ نہیں کہتا کہ میری عبادت آپ قبول کر لیجئے, میری عبادت آپ کے شان کے لائق کہاں ہے, یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے, بس میں درخواست کرتا ہوں کہ میرے گناہوں پر معافی قلم پھینک دیجیے. اور جب کوئی بندہ یہ آج بھی اختیار کر لیتا ہے تو پھر ان کی یہ شان ظاہر ہوتی ہے. قبولست گرچہ ہنر نیستست کہ جزما پناہ ہے جگر نیستست, قبولست گرچہ ہنر نیستست, قبول ہے اگر جو تمہاری عبادت قابل قبول نہیں ہے. تمہاری یہ عبادت, تمہاری یہ اطاعت, تمہارے یہ حج, تمہاری یہ عمرے, یہ تمہاری کارۂ خیر, صدقہ خیرات, زکات و حج اس لائق تو نہیں ہے کہ ہم قبول کریں, کیونکہ ہماری شان کے لائق نہیں ہے, لیکن جب تمہارے لیے ہمارے سوا کوئی اور دروازہ نہیں ہے تو اس لیے قبول کر لیں کہ ہمارے سوا کون قبول کرے گا. قبول فکر سے ہنر نیستس کہ جزما پناہ ہے جگر نیستس, کہ ہمارے سوا تمہاری کوئی اور پناہ گاہ نہیں ہے, تمہارے لیے کوئی اور دروازہ نہیں ہے کہ تم وہاں جا کر کے پکار لو اور وہاں جا کر کے اپنی عبادت پیش کر کے اس کا اجر لے لو. ہمارے سوا کوئی اور در نہیں ہے, ہمارے سوا کوئی اور پناہ گاہ نہیں ہے, کوئی درگاہ نہیں ہے جہاں پہ تم جا کر کے اپنی عبادت پیش کر کے اسے قبول کروا سکو. اس لیے ہم چلو قبول کر لیتے ہیں، وہ قابل قبول نہیں. کبھی آدمی ناز نہیں کرے، کبھی اپنی عبادت کا ذکر نہ کرے، بس نیکی کر کنویں میں ڈال کا مزداق بنا رہے، اور جو کچھ ہوا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. اپنی عبادت کو ایسا حقیر بھی نہ سمجھے کہ حقیر سمجھ کے معاذ اللہ چھوڑنا شروع کر دے، حقیر بھی نہ سمجھے اور ناز بھی نہ کرے، درمیانی کیفیت رکھے، درمیانے درجے پر عمل پیرا رہے کہ عبادت کر کے شکر بھی ادا کرے اور استغفار بھی کرے کہ اللہ آپ نے توفیق دی آپ کا شکر ہے، یا اللہ مجھ سے حق نہیں ادا ہوا اس کی میں معافی چاہتا ہوں، میری عبادتوں میں میری طاعتوں میں جو بھی کمی کوتا ہے یہ سب درگزر فرما دے. یہاں تک کیا اگر ریاکاری بھی ہو تب بھی کرتا رہے، کیونکہ ریاکاری کے ساتھ عمل کرنے سے پھر بھی عمل ہوتا ہے، بعد میں توبہ کرنے سے ریاکاری گناہ معاف ہو جائے گا، عمل پھر خالص رہ جائے گا. اس لیے ریاکاری کی وجہ سے کوئی عمل نہ چھوڑے، جو عمل بھی کرتا ہے برابر کرتا رہے، ریاکاری بھی ہوتی ہے تو ہونے دے، کرتا رہے یہاں تک کہ جب عادت پڑ جائے گی تو ریاکاری بھی خود ختم ہو جائے گی، بالفل ختم بھی نہ ہوئی تو استغفر اللہ تین دفعہ کا اور ساری ریاکاری کا گھومنا ختم، یہ عبادت پھر تمہاری کھڑی، پھر کہاں کا ڈر ہے. تو بہرحال یہ اللہ پاک کسی کو کسی مرتبہ فائز کر دیں انہیں قدرت، دیکھو اس واقعے میں اللہ پاک نے عیسائی کو ابدال بنا دی لیکن شاز و نادر. بعض لوگ ایسے ہی شاز و نادر کے انتظار میں رہتے کہ بھائی کوئی اللہ والا یا تو ایسا مل جائے کہ ایک ہی نظر میں پار کر دے، یا کوئی ایسا لمحہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے کہ اسی میں کشتی پار لگ جائے. تو پھر یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک آدمی تھا جو روزانہ کسی بزرگ کی خدمت میں جایا کرتا تھا، روزانہ کسی بزرگ کے پاس جایا کرتا تھا، ان سے کہتا تھا حضرت دعا کرتا اللہ تعالیٰ مجھے یہ بیٹا عطا فرمائے. وہ بیچارے دل سے دعا کرتے، اللہ والے بیچارے دل سے دعا کرتے، چونکہ وہ بہت ہی زیادہ بیٹے کی دعا کرواتے اس لیے حضرت بیٹے کی دعا کرتے تھے. ایک دن پوچھ لیا ارے شادی بھی کیا نہیں، حضرت شادی کا نام مت لے، یہ تو بڑی مصیبت کی تھی، کما کے لاؤ اور بیوی بچوں کھلاؤ، یہ تو بڑی مصیبت ہے، رات دن کی محنت میں کروں کھلاؤ انہیں، حضرت اس کے نام ہوتے نا دعا کر دو بیٹا ہو. حضرت باولے ایسے کہ بیٹا ہو جائے کہ درخت کے لٹک درخت میں لگتے ہیں کہ بیٹے کہ وہاں سے توڑ کے دے دو تجھے. بیٹا مانگتا ہے تو بیٹا مانگنے کے لیے شادی کرنا ضروری ہے. تو حقیقت یہی ہے کہ اگر آپ اپنی صلاح چاہتے ہیں اور تربیت چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اچھے اچھے اخلاق ہمارے اندر پیدا ہو جائیں اور بد اخلاقیاں ہماری دور ہو جائیں، تو بھائی عادت اللہ یہی ہے کہ کسی اللہ والے کی خدمت و صحبت کو اختیار کیا اور کسی شیخ کامل کا دامن تھاما جائے اور اس کی رہنمائی میں اپنی زندگی کو گزارا جائے. اس لیے اس پانچویں شعبے کے آخر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ کے اور مرشد کی اور پیر کامل کی علامتیں اور نشانیاں بیان فرمائی ہیں. جن میں سے اکثر علامتیں آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں، چند ایک اور ہیں جو کہ بیان کرنے سے باقی رہ گئی تھیں، وہ میں انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. شیخ کامل کی دیگر نشانیوں میں سے ایک نشانی اور علامت یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے، چند روز اس کے پاس بیٹھنے سے دنیا کی محبت میں کمی آئے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ معلوم ہو، ایک علامت یہ ہے. یعنی جو شیخ کامل ہوگا، جو ولی کامل ہوگا، تو اس کی ایک علامت یہ ہے کہ جو آدمی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی سچی طلب لے کر اپنے اصلاح کے صحیح جذبے کے ساتھ اس کے پاس جائے گا اور چند روز اس کے پاس بیٹھے گا، تو چند روز ہی میں وہ اپنے اندر یہ بات واضح طور پر محسوس کرے گا کہ اس کے دل سے دنیا کی محبت کم ہو رہی ہے، آخرت کی فکر بڑھ رہی ہے. وجہ کہ جو متبع سنت متبع شریعت اللہ والا ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ما سوا اللہ کا غالب ہوتا ہے. اس کے دل میں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے ما سوا سے غالب ہوتی. اور جیسا آدمی کے دل میں ہوتا ہے ویسے ہی پاس والے کے دل پہ اثر ہوتا ہے. یہاں پر کسی کا بولنا شرط نہیں ہے, بیان کرنا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی اللہ والا ہے, متبع سنت ہے, متبع شریعت ہے, طالب صادق ہے, اللہ تعالیٰ کی نسبت اس کو حاصل ہے, تعلق با اللہ کی شمع اس کے دل میں روشن ہے, تو کوئی اس کے پاس جا کر کے اگر خاموش بیٹھے گا, وہ بھی چاہے خاموش ہونا بیٹھنے والا بھی خاموش بیٹھا رہے, تب بھی اس کے دل پہ اثر ہوگا. اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی تو یہ اپنے دل میں اللہ کی محبت محسوس کرے گا. اس کے دل میں آخرت کی فکر ہوگی تو اس کو اپنے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہی محسوس ہوتی. بولے گا تو بھی اثر ہوگا, نہ بولے گا تو بھی اثر ہوگا. اس لیے کسی اللہ والی خدمت و صحبت میں باقی نفع اٹھانے کے لیے اس کے خالی مجلس وعظ ہی میں جانا ضروری نہیں ہے. مجلس وعظ بھی نافع ہے اور مفید ہے, مگر صرف یہی ضروری نہیں ہے. بعض لوگ اسی پر اکتفا کر کے بیٹھ جاتے ہیں بیچارے, تو اس کو پورا فائدہ نہیں ہوتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سے انفرادی ملاقات بھی ہو, انفرادی طور پر اس دیر آدمی اس کے پاس بیٹھے, چاہے اس بیٹھنے میں یہ بیٹھنا خاموش ہو, اس میں بات چیت نہ ہو, کوئی بات پوچھنے کی ہو تو پوچھنے میں کوئی حرج نہیں. اگر موقع ہو, موقع نہ ہو تو بس خاموش بیٹھے رہو, اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. اور اس سے بڑھ کر جو باطن کا فائدہ ہوتا ہے, اس سے بڑھ کر جو دل کو فائدہ پہنچتا ہے, وہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی دل کی حالت ان کو بتائے اور ان سے اس کے بارے میں مشورہ لے. اس پر پھر وہ جو تعلیم دے دل و جان سے اس پر عمل کرے, اصل فائدہ اس سے ہوتا ہے. اور عجیب ہماری حالت ہے کہ تیسرے نمبر پہ عمل بہت ہی کم, نمبر دو پہ کچھ زیادہ, اور نمبر ایک جو ہے مجمع میں کسی شیخ کی خدمت و صحبت میں بیٹھنا, اس کے مجلس باز میں بیٹھنا, یہ بہت ہے. یعنی جس کا فائدہ سب سے کم ہے وہ زیادہ ہے, اس کے بعد جس کا فائدہ وہ بہت کم. اور اصلاحی تعلق اور اپنا حال بتا کر مشورہ دینا بہت کم, اور شیخ کی تعلیم پر عمل انتہائی کم. مشورہ لینے والے ہیں لیکن مشورے پر عمل کرنے والے انتہائی کم ہیں. لاکھوں میں کسی ایک کو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ واقعی اپنا صحیح حال اپنے شیخ کو بیان کرتا ہے, اور بیان کرنے کے بعد بس پھر تن من دھن قربان کر دیتا ہے, ساری دنیا ایک طرف اور وہ شیخ کی تعلیم جو ہے جو شرع کے مطابق ہے اس کو ایک طرف. یہ بہت کم, اس لیے شرع بہت ہی کم ہے. اس لیے اخلاق نہیں سنورتے, اعمال نہیں سدھرتے, زندگی نہیں سنورتی. مدت تو ہو گئی خدمت میں پڑے پڑے لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں ایک شخص آیا اور برسا برس حضرت خدمت میں رہا. اور حضرت کی طرف سے اس کو کوئی اجازت نہ ملی, کوئی خلافت نہ ملی, और उसकी मौजूदगी में एक आदमी आया, दो चार दिन हजरत की खिदमत में रहा और हजरत से सनद खिलाफत लेकर के चला वापस चला गया। तो बस सौ बरस से जो उनकी खिदमत में ये रह रहा था, इसको बड़ा ख्याल हुआ कि यार ये नहीं क्या मामला है, हम तो मुद्दतों हजरत की खिदमत में पड़े, हु हक करते हैं, रियाजत करते हैं, मेहनत करते हैं, मुजाहदा करते हैं, जैसा हजरत कहते हैं वैसा करते हैं, लेकिन हमें तो हजरत ने आज तक अपनी खिलाफत से नवाजा, हमने अपनी खिलाफत से नहीं नवाजा, और ये दो दिन का मेहमान है और जनाब सब कुछ लेके चल दिया। लेकिन उसने जुबान से हजरत से गिला नहीं किया, शिकायत नहीं। लेकिन अल्लाह ताला जिनसे अपने बंदों की इस्लाह का काम लेते हैं, उनके दिल में इस किस्म की बातें भी डाल देते हैं। जैसे अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये बात डाल दी और उन पर ये बात मुनकशिफ हुई कि मेरा फला मुरीद अपने दिल में ये बात लिए हुए है, उसके दिल में ये बात है कि इस आने वाले को तो मैंने चंद रोज में ही अपना खलीफा बना दिया और वो बरसा बरस से मेरे पास रहता, उसको अभी तक कोई इजाजत न मिली। तो चूंकि अल्लाह के नेक बंदे एक तो आली जर्फ होते हैं, एक तो आली जर्फ होते हैं और फिर हकीम होते हैं। आली जर्फ का तो मतलब है कि तहम्मुल करते हैं, बर्दाश्त करते हैं और फिर हिकमत और दानाई से मौका ब मौका इस्लाह फरमाते हैं। इसलिए कि वो आली जर्फ ना हो तो फिर वो क्या कुछ भी नहीं। एक शेर याद आ गया, जो जरा सी पी के बहक उठे उसे मैं कदे से निकाल दो, जो जरा सी पी के बहक उठे उसे मैं कदे से निकाल दो, यहाँ अहले जर्फ का काम है या बेदलों का गुजर ले। इसलिए हर जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने हिकमत से उसकी इस्लाह फरमाई। चंद रोज के बाद एक दिन फजर के बाद उसको बुलाया और फरमाया कि भाई चलो हमारे साथ तुम तफरी के लिए। उसको अपने साथ तफरी के लिए ले गए, चहलकदमी के लिए साथ कर लिया उसको, और चलते चलते हजरत ने उसको भी लिया और दूसरे साथियों को भी लिया और कहा कि भाई बहुत अरसा हो गया, चहलकदमी नहीं बल्कि तफरी के लिए हजरत ने प्रोग्राम बनाया और सारे खानकाह के साथियों को लिया और साथियों को लेकर के हजरत फरमाया में बहुत अरसा हो गया खानकाह में रहते हुए, चलो बाहर चलते हैं, इतना आबो हवा तब्दील होगी, जगह तब्दील होगी तो तबीयत में निशात पैदा होगा, चले। खाने पीने का सामान भी लेकर के बस हजरत जो है जंगल में तशरीफ ले गए और वहाँ जा कर के हजरत ने फरमाया भाई यहाँ आराम करो, तफरी करो और खाना ही पकाओ, और हुक्म दिया कि दरख्त से दरख्त की लकड़ियाँ काट के लाओ और काट कर उनको चूल्हे के अंदर जलाओ, जो कटी हुई पहले से जंगल में पड़ी है वो मत उठाना, दरख्तों में ताज़ा टहनियाँ काट के लाओ और वो लकड़ियाँ चूल्हे के अंदर जलाओ, खाना पकाओ। अब ये सब जनाब उनको जलाने में लग गए। अब जाहिर है कि दरख्तों की जो टहनियाँ होती हैं ताज़ा वो तो गीली होती हैं, तो गीले आग कहाँ पकड़े, इसलिए दिया सलाए जला जला के और उसके नीचे सूखे तिनके रख रख कर जला जला के थक गए, मगर एक लकड़ी आग न पकड़े। दोपहर हो गई और फूक मार मार के सबका बुरा हाल हो गया। फरमा क्या बात है भाई, बहुत देर हो गई खाना नहीं पका, तब रुद हुक्म ही ऐसा ही इरशाद हुआ है तो गीली लकड़ियाँ जलाने के लिए। फरमाया हर गीली लकड़ियाँ कहाँ जलती, अरे अच्छा ये मैंने कह दिया था, तो अब ऐसा करो कि सूखी लकड़ी दिया, जाओ जल्दी से जंगल में जाओ और जो सूखी लकड़ियाँ पड़ी हैं वो उठा के लाओ। अब वो लिया, अब वो जलाए तो जरा सी देर में जल पड़ी, और जरा सी देर में खटबत खटबत हंडिया पकने लगी और जरा सी देर में सालन रोटी तैयार। सब ने गुस्ल किया, गरम गरम खाना खाया, जान में जान आई, फिर हजरत के पास बैठ गए। अब हजरत ने समझाया, उसका नाम नहीं लिया जिसके दिल में ख्याल आए, बल्कि एक आम बात हजरत ने फरमाई اور یہ فرمایا کہ دیکھو بھائی بات یہ کہ پہلے گیلی لکڑیاں ہم نے چند جلانے کے لیے تم سے کہا تھا تو تم نے کئی گھنٹے جلا دیے مگر ایک گھنٹے کی جگہ کیا بات یہ بات تھی نا کہ بھائی وہ لکڑیاں گیلی تھی اس لیے آگ کا اثر نہیں ہو رہا تھا, وہ آگ پکڑ ہی نہیں رہی تھی. جب آگ نہ پکڑے آگ سے وہ نہ جلے تو پھر ہنڈیاں کہاں سے پکے. اس کے بعد پھر میں نے تم سے آگے سوکھی لکڑیاں لاؤ, انہوں نے ایک دم آگ پکڑ لی اور ظاہر میں جلی اور آگ جل گئی تو ہنڈیاں پک گئی. پھر فرمایا کہ بھائی دیکھو میں تو برابر تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت کی آگ روشن کرنا چاہتا ہوں, لیکن کوئی گیلی لکڑی کی طرح اس کے اندر سچی طلب نہیں ہے, پوری محنت نہیں ہے, کوشش نہیں ہے, اس لیے میں تو بہت پھونکتا ہوں لیکن کسی طرح اس کو وہ آگ ہی نہیں پکڑتا. اس لیے کسی کو ایک سال ہو گئے, کسی کو چار سال ہو گئے, کسی کو پانچ سال ہو گئے, کسی کو دس سال ہو گئے, وہ جیسا آیا تھا ویسے کہ ویسے, اس لیے کہ وہ اپنے کو بدلتے ہی نہیں. میں تو برابر پھونکتا ہوں, سب کو یکساں بات کہتا ہوں اور سب کی طرف توجہ یکساں کرتا ہوں, سب کے لیے برابر دعا کرتا ہوں, لیکن یہ کہ جس کے لیے دعا کرتا ہوں اس کے اندر بھی طلب ہونی چاہیے, اس کے اندر بھی تڑپ ہونی چاہیے, اس کے اندر بھی جذبہ اصلاح ہونا چاہیے, کوشش ہونی چاہیے. وہ جس کے اندر نہیں ہے تو وہ گیلی لکڑی کی طرح ہے, اس لیے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت کی شمع روشن نہیں ہوتی, تعلق ماللہ کی اس کو ہوا ہی نہیں لگتی, اور جب تو تعلق ماللہ کی ہوا نہ لگی تو وہ کہاں سے اس کے لیے قابل ہوگا. اور بعض ایسے ہیں کہ چند روز میں آئے تو پہلے ہی سے کیا کہتے ہیں مجاہدہ ریاضت کیے ہوئے تھے اور سب کی طلب لے کر کے آئے, جب میں آیا تو میں نے ایک دیا سلائی ان کے دل میں لگائی, اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت کی شمع روشن ہو گئی, اور میں دیکھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے تعلق صحیح نصیب ہو گیا, اس لیے ان کو اجازت دی. لہذا جس طرح تم نے گیلی لکڑیوں کو جلانے کی کوشش کی اسی طرح تم نے سوکھی لکڑیوں کو بھی جلانے کی کوشش کی, لیکن سوکھی لکڑی کے اندر آگ پکڑنے کی اور آگ حاصل کرنے کی اور جلنے کی صلاحیت تھی وہ جل پڑی, گیلی لکڑیوں میں جلنے کی صلاحیت نہ تھی وہ نہ جل سکے, یہ تمہارا حال ہے. کہ تمہارے اندر جس کے اندر طلب ہوتی ہے, تڑپ ہوتی ہے, محنت ہوتی ہے, کوشش ہوتی ہے, مجاہدہ ہوتا ہے, ریاضت ہوتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے تعلق اس کو حاصل ہو جاتا ہے, اور جو کاہل ہوتا ہے, جو سست ہوتا ہے اور جس کو ٹائم نہیں ملتا, فرصت نہیں ملتی, وقت نہیں ملتا, پابندی نہیں ہوتی, وہ گیلی لکڑی کی طرح. اس لیے برسا برس سے خانقاہ میں رہنے کے باوجود اس کی حالت میں کوئی تغیر نہیں, تغیر نہیں ہوتا. اس لیے کسی کے جلدی مجاز ہو جانے پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. جس طرح حضرت نے ایک عام بات کہہ دی اور جس کے دل میں یہ اشکال تھا اور یہ خلش تھی اس کی دور ہو گئی, اس کو پتہ چل گیا کہ بھائی کوتاہی میری ہے, اس آنے والے کی حضرت کی نہیں, حضرت تو سب کے حق میں اسی طرح خیر خواہ. سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعوت کفار اور مسلمان سب کے سامنے پیش کی نا, اب جنہوں نے قبول کر لی وہ مسلمان ہو گئے اور صحابی بن گئے, اور اتنا اونچا مرتبہ اللہ پاک نے ان کو عطا فرما دیا, اور جنہوں نے قبول نہ کیا تو حضور کے ارشاد فرمانے میں تو کوئی کمی نہیں, حضور کی خیر خواہی ہمدردی میں تو کوئی کسر نہیں. حدیث نالے کی بالمومنین رعوف الرحیم, وہ تو آپ تو یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح کوئی بندہ بھی جہنم میں نہ جائے, اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی ایسی مثال دی ہے کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک الاؤ روشن ہو اندھیری رات کے اندر اور پتنگیں اڑ اڑ کر کے اس کے اندر جا کر جلیں, اور ایک آدمی ان کو روکنا چاہے تو کبھی کسی کو روکتے ہیں کبھی کسی کو روکتے ہیں, لیکن وہ زبردستی جا کر کے اللہ اس میں آگ کے اندر جل کے ختم ہو جاتے ہیں. تو میری مثال بھی ایسی ہے کہ جہنم کی آگ روشن ہے اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے جہنم سے جہنم میں جانے سے روکتا ہوں, تم ہاتھ چھٹا چھٹا کے زبردستی اندر جاتے ہیں. یہ جو اولیاء کاملین ہوتے ہیں وہ سب سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع اور آپ کے پیروکار ہوتے ہیں, ان کے دل میں بھی اپنے متعلقین کے بارے میں یکساں ہمدردی اور خیر خواہی ہوتی ہے, یعنی اس دل سے چاہتے ہیں کہ سب کی اصلاح ہو, سب کی تربیت ہو, سب کا تزکیہ ہو, سب تعلق میں اللہ نصیب ہو، لیکن محض ان کی چاہت تنہا کافی نہیں ہے، اس کے لیے اگلے سامنے جو اسے تعلق رکھنے والا ہے اس کے اندر بھی طلب ہونا ضروری ہے، تڑپ ہونا ضروری ہے، فکر ہونا ضروری ہے، کوشش ہونا ضروری ہے، دھن دھیان لگانا ضروری ہے، بغیر دھن دھیان کے کچھ نہیں ہوتا. اگر طالب کے اندر سچی طلب ہو تو پھر شیخ کی آہ جو ہے وہ اس کے دل میں بھی آہ کو پیدا کر دی. مزدور صاحب تھانے رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس قلب کی آہوں نے دل ٹھونک دیے لاکھوں، اس دل میں خدا جانے کیا آگ بھری ہوگی. جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، اس دل میں خدا جانے کیا آگ بھری ہوگی. دوسرا شعر بھی مزدور صاحب کا عجیب و غریب ہے کہ پھر ذرا مسلم اسی انداز سے جی اٹھے مردے تیری آواز سے، پھر ذرا مسلم اسی انداز سے جی اٹھے مردے تیری آواز. بلا شبہ شیخ کی خدمت کی تاثیر برحق ہے، اور عادت اللہ یہی ہے کہ کسی اللہ والے کی خدمت و صحبت میں آدمی جائے اور ان کے پاس بیٹھے تو ان کے دل میں جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی اور جو آخرت کی فکر ہوگی، گناہوں سے بچنے کا جو جذبہ ہوگا، وہ پاس بیٹھنے والے کے دل پر بھی اثر ہوگا. اور یہی اس کے شیخ کامل ہونے کی علامت ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو، آخرت کی فکر پیدا ہو، دنیا کی محبت دل سے نکل. اور دنیا کی محبت کی مثال اس لیے دی ہے کہ سارے گناہوں کی جڑ اور سارے بد اخلاقیوں کی بنیاد اور سارے حسن اخلاق سے محروم ہونے کی وجہ حب دنیا ہے. حب دنیا راس کل خطیات ہے، دنیا کی محبت سارے گناہوں کی جڑ ہے. تو اللہ والے کے پاس جانے سے اگر دل سے دنیا کی محبت گھٹنے لگے اور آخرت کی فکر بڑھنے لگے تو بس سمجھو یہ شیخ کامل ہے، یہ ولی کامل ہے، اور یہ وہ نادر ہستی ہے کہ جس کی صحبت انتہائی اکسیر ہے اور انتہائی کارآمد اور نافع ہے. بس اس کے بعد پھر یہ بات رہ جاتی ہے کہ انسان میں سچی طرح اور گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا ہو، سچی طلب اور گڑ گڑا کے دعا ہو کہ اے اللہ مجھے اپنا بنا دیجیے، یا اللہ مجھے اپنا آپ میرے بن جائیے، مجھے اپنا بنا دیجیے. سلف صالحین ایک دعا خود بھی کرتے تھے، اپنے احباب کو بھی دیا کرتے تھے، وہ دعا یذکر لنا وجعلنا لك، یا کان اللہ لہ کان اللہ لی، اللہ تعالیٰ میرے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنا بنا لے، اللہ تعالیٰ ہمارے بن جائے. یہ دعا وہ اکثر ایک دوسرے سے کیوں دیا کرتے. یہ تو ایک علامت نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے دل میں دنیا کی محبت گھٹنے لگے، آخرت کی فکر بڑھنے لگے. بس دعا ایک چیز اور رہ گئی، وہ بعد میں بیان کریں گے ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ تو اسی کیا مدد آتا دعا کر. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، هم سبك مغفرة فرما. یا اللہ ہم سب کی بال بال مغفرت فرما، ہم سب کی بخشش فرما، یا اللہ ہم سب کو دونوں جہاں میں سرخ رو فرما، یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہر آن عافیت کامل عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو اور ہر ہر مسلمان مرد عورت کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہر آن عافیت کامل عطا فرما، عافیت کامل عطا فرما، تفقہ فی الدین عطا فرما، تفقہ فی الدین عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیجیے، آپ ہمارے بن جائیے، یا اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیجیے اور آپ ہمارے بن جائیے، یا اللہ ہم سب کو اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما، یا اللہ ہمارے دل میں اپنی محبت کو پیوست فرما، یا اللہ اپنی محبت کو ہمارے دل میں پیوست فرما، اپنے ماں سوا کی محبتوں کو مغلوب فرما، اپنے ماں سوا کی محبت کو مغلوب فرما، ہم سب کو کامل اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو کامل اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی دوزخ سے پناہ عطا فرما، اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی دوزخ سے پناہ عطا فرما، اور خاتم کامل و خالص ایمان پر فرما، یا اللہ پورے عالم دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما، سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، جہاں جہاں مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے معذور ہیں ان کے معذوریوں کو دور فرما، ان کے جو جو مسائل ہیں سب مسائل کو حل فرما، سب کی ہر ہر پریشانی ہر بیماری اور تکلیف کو دور فرما، یا اللہ ہر مسلمان کی ہر مشکل کو آسان فرما، ہر مشکل کو یا اللہ آسان فرما، یا اللہ جہاں جہاں مسلمان جہاد کر رہے ہیں یا اللہ مجاہدین کی مدد فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، ان کے مقابلے میں تمام کفار و مشرکین کو تباہ و برباد فرما، ان کو ہلاک فرما، ان پر اپنا قہر اور عذاب نازل فرما، ان کی طاقت کو پارا پارا فرما، انہیں قوت کو ٹکڑے ٹکڑے فرما، یا اللہ کی طاقت کو پارا پارا فرما، یا اللہ کافروں کے تمام منصوبوں کو ملیا میٹ فرما، ان کا اسلحہ انہیں بھی چلا دے، ان کے منصوبوں کو خاتمے ملا دے، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، ان کے مقابلے میں مسلمانوں کو کی نصرت فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرما، اور ان کو یا اللہ ان کی نصرت کے لیے فرشتوں کو نازل فرما، عالم اسلام کو بیداری عطا فرما، ہدایت عطا فرما، امت مسلمہ کو یا اللہ ہدایت عطا فرما، امت مسلمہ کا ذہن فرما، یا اللہ مغفرت فرما، اپنے ہدایت کاملہ نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے فلاح عطا فرما، جتنے حضرات نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے، خواتین نے، مرد حضرات نے، سب کی تمام نیک مرادیں پوری فرما، سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا